نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی فداہ و ابی و امی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان فرمودہ واقعات ہیں جز کے، اس کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا ہے، تجلیات جز اس کا نام ہے، تجلیات جز۔ ہفتے وار بیانات حضرت کے ہوئے مسلسل، اور ان میں مختلف بزرگوں کے جذب کے واقعات حضرت نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے کچھ باتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جذب، ہمارے حضرت والا بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے، ولی اللہ نہیں تھے۔ ایک دن شاہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی پہلوانی دکھائے گا، ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ ایک سید صاحب بڑے میاں کانپتے ہوئے، گردن ہلتی ہوئی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں لڑوں گا ان سے۔ سب نے قہقہہ لگایا، تالیاں بجائیں، لیکن بادشاہ قانون سے مجبور تھا کہ جو آدمی خود کو مقابلے کے لیے پیش کر دے، اس کو کیسے کہہ دے کہ نہیں، تم نہیں لڑ سکتے۔ لہذا بادشاہ نے سید صاحب کو اجازت دے دی۔ سید صاحب 60-65 برس کے، جب دونوں کشتی کے لیے اترے تو حضرت جنید بغدادی بھی حیران، بادشاہ بھی حیران، ساری رعایا، ساری سلطنت کی پبلک حیران کہ یا اللہ یہ بڈھا کیسے لڑے گا۔ جب بڈھا اترا تو اس نے جنید بغدادی سے کہا کہ اپنا کان یہاں لاؤ، اور کان میں کہا کہ دیکھو میں تم سے جیت نہیں سکتا ہوں، بوڑھا ہوں، گردن ہل رہی ہے، کمزور ہوں، 10 دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، میرے بچوں کو بھی فاقہ ہے، اگر تم آج اپنی عزت کو اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں قربان کر دو اور ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا، اور سال بھر کے لیے میری اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا تم اے جنید اپنی عزت کو اولاد رسول پر فدا نہیں کر سکتے؟ جنید بغدادی نے دل میں سوچا آج موقع اچھا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ بس بسد شوق جنید بغدادی نے 2-4 ہاتھ ادھر ادھر ہلائے، اپنا کرتب دکھایا تاکہ بادشاہ کو نورا کشتی نہ معلوم ہو، یعنی ملی بھگت نہ معلوم ہو۔ جنید بغدادی نے خوب دانت پیسے اور زور لگایا، مگر اوپر اوپر سے، اندر سے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے، اتنے میں گر گئے اور وہ سید صاحب سینے پر چڑھ گئے اور سارا انعام لے گئے۔ رات کو خواب میں جنید بغدادی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جنید، تم نے اپنی عزت اور آبرو کو، اپنی بین الاقوامی شہرت کو، پورے بغداد میں اپنے نام اور جاہ کو میری اولاد کی محبت نے فدا کر دیا جو فاقے سے تھی، آج سے تم اولیاء اللہ کے رجسٹر میں ہو گئے۔ پھر اتنے بڑے پہلوان نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا کہ ایک بار اعلان ہوا کہ اس مسجد میں جو سب سے کم ترین اور بدترین انسان ہو وہ مسجد چھوڑ دے۔ سب سے پہلے جنید بغدادی نکلے اور فرمایا میں ہی سب سے بدترین انسان اور گناہگار ہوں۔ ان کے شیخ کو جب اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی نے یہ کرتب دکھایا ہے تو فرمایا، آہ، یہی چیز تو ہے جس نے جنید کو جنید بنایا ہے، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب سے بڑی فقیری اپنے کو مٹا دینا ہے، نفسانی خواہشات کو مٹانا ہے، باہ کو مٹانا ہے، جاہ کو بھی مٹانا ہے۔ شہوانی مرض کو شہوت کے مرض کو باہ کہتے ہیں، باہی امراض، اور جاہ یعنی اپنی عزت چاہنا. تو جاہ باہ کو بھی مٹانا ہے، جاہ کو بھی مٹانا ہے، بس دو ہی تو مرض ہیں، ایک باہی دوسرا جاہی. الحمدللہ جذب کا ایک قصہ یہ بھی بیان ہو گیا، اب دو قصے اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں. آج جمعے کو اس مضمون کو ختم کرنے کا ارادہ ہے، دعا بھی کیجیے. جون پور میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک شرابی آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بی اے ہیں، علی گڑھ سے بی اے علی اور ایل ایل بی ہیں، اس کے باوجود یہ گول ٹوپی اور لمبا کرتا، میں شراب پیتا ہوں، کیا میں بھی آپ کی طرح ولی اللہ ہو سکتا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں. فرمایا کہ جہاں سے میں بنا ہوں وہیں آپ چلے جائیں، مجھ کو بھی کوئی سنوارنے والا ہے. وہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بس انہوں نے فوراً سفر کیا اور وہاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن بیعت ہونے سے پہلے داڑھی منڈائی جو تھوڑی تھوڑی نکل آئی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب توبہ کرنے آئے ہو تو داڑھی کیوں منڈائی؟ کہا کہ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، آپ کو پورا مرض دکھا دیا، اب انشاءاللہ اس پر اس طرح نہیں لگے گا. بیعت ہو کر واپس آئے، داڑھی رکھی، شراب چھوڑ دی. یہ شخص اتنا بڑا ولی اللہ ہوا کہ میرے شیخ و مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے سے تین دن پہلے ان پر گریہ طاری ہوا، اپنے گھر کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تڑپتے جاتے تھے، یہاں سے تڑپتے ہوئے وہاں، وہاں سے تڑپتے ہوئے یہاں، رو رو کر جان دے دی. دل پر خدا کا ایسا خوف طاری ہوا کہ شہید ہو گئے. اس کو شہادت کہتے ہیں، جس کا پتہ خدا کے خوف سے پھٹ جائے وہ شہید ہوتا ہے. اللہ کے جذب سے ولی اللہ ہوئے، اللہ ہی نے توفیق دی، اور آخر میں اپنے دیوان میں تین شعر بڑھا گئے. شعر کیا ہیں؟ ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا ہے. میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو. اب تیسرا شعر سنیے جو نچوڑ ہے اور حاصل ہے تمام شعروں کا. ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، بہیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، بہیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. ان کے یہ تین شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے. دیوان حفیظ میں یہ اشعار دیکھ لیجئے، ان کا دیوان مشہور ہے. اب آخری قصہ بیان کر کے بیان جذب ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا جگر مراد آبادی کا، رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی. اتنا پیتے تھے کہ دو آدمی اٹھا کر اسٹیج پر لاتے تھے شعر پڑھنے کے لیے. میر صاحب عشرت جمیل نے ان کو دیکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. دو آدمیوں نے اٹھایا اور تخت پر لائے اور پھر وہ شعر پڑھتے تھے، مگر ظالم کی آواز ایسی تھی کہ سارا مجمع ان کے بالکل قابو میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ ولی اللہ ہونے والے تھے تو گناہ کی حالت میں بھی ان کے دل میں ندامت رہتی تھی. علامت جذب کی ایک یہ بھی ہے، سورج تو نکلتا ہے ایک گھنٹے کے بعد، مگر آسمان پہلے ہی لال ہو جاتا ہے. جس کو خدا جذب کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں کی حالت میں بھی اس کے قلب میں ندامت رہتی ہے کہ میں کیا کمینہ پن اور بے غیرتی اور بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہوں. اس کی یہ ندامت ایک دن رنگ لاتی ہے. لہذا جگر صاحب نے اپنے دیوان میں یہ شعر لکھا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. یہ دھڑکن جو ہوئی خوف خدا کی، یہ علامت جذب کا نقطۂ آغاز ہے. یہ اللہ کے خوف سے دل کا دھڑکنا جذب کا نقطۂ آغاز ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ڈپٹی کلکٹر ہیں، مگر گول ٹوپی، لمبا کرتا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، یہ بزرگی کہاں سے آپ کو ملی؟ فرمایا تھانہ بھون میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. کیا کہا, کیا مجھ جیسا شرابی بھی وہاں جا سکتا ہے؟ کہا بالکل. کہا لیکن میں تو شراب وہاں بھی پیوں گا, کیا مولانا خانقاہ میں شراب پینے دیں گے؟ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا میں پوچھ کر بتاؤں گا. تھانہ بھون گئے, حکیم الامت سے عرض کیا کہ جگر صاحب آنا چاہتے ہیں, آل انڈیا شاعر ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خانقاہ میں بھی آ کر شراب پیوں گا, مگر آنا چاہتا ہوں, بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا کہ خانقاہ میں تو مشکل ہے. فرمایا خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا, اب جا کر ان سے اشرف علی کا سلام کہو اور یہ کہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے, ان کو میں اپنے گھر مہمان بناؤں گا اور ان کو ایک کمرہ دے دوں گا, پھر وہ جانے اور ان کا اللہ جانے, مگر خانقاہ قومی ادارہ ہے, اس میں کوئی شراب نہیں پی سکتا. جگر صاحب نے جب یہ جواب سنا تو رونے لگے کہ آہ, میں نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. پھر جگر صاحب تھانہ بھون پہنچے اور انہوں نے حضرت سے چار دعائیں کرائیں کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں شراب چھوڑ دوں, کیونکہ پیتے پیتے زندگی گزر گئی اور اتنا پیتا ہوں کہ بے حساب پیتا ہوں, اور دو نمبر دو میں پوری شرعی داڑھی رکھ لوں, اور نمبر تین حج کر لوں, اور نمبر چار میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ چار دعائیں کرائیں, حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے کہ دعا شیخ نے چوں ہر دعا, یعنی ہر دعا شیخ کی دعا ہر دعا کی طرح نہیں ہوتی, اللہ والوں کی دعا عام دعاؤں سے کہیں ممتاز و بالا تر ہوتی ہے. دعا کرا کر واپس آئے, شراب چھوڑ دی, یہاں تک کہ بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب اگر شراب نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے, اور کہا کہ جگر صاحب آپ قومی امانت ہیں, آپ کی زندگی ہمارے لیے عزیز تر ہے, آپ تھوڑی سی پی لیا کریں ورنہ مر جائیں گے, جگر کا جگر خراب ہو جائے گا, ایسا جگر جو عاشق شراب جگر ہے. جگر صاحب نے کہا کہ اگر میں کچھ پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 8-10 سال اور جی جائیں گے. فرمایا میں حرام شراب پیتا رہوں اور 10 سال خدا کے غضب اور قہر کے سائے میں جیتا رہوں, اس سے بہتر ہے کہ شراب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ابھی میری روح پرواز کر جائے. شراب چھوڑنے سے تو یہی ہوگا کہ میری روح نکل جائے گی. میں لبیک کہتا ہوں اپنے اللہ کو کہ اے اللہ, جگر شراب چھوڑ کر اپنی موت کو لبیک کہتا ہے, آپ کی رحمت کے سائے کو لبیک کہتا ہے, توبہ سے سایہ رحمت ملے گا, گناہ کرتا رہوں گا تو اللہ کے غضب اور قہر میں زندگی گزرے گی, اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا, ایک دن تو مروں گا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اچھی بات ہے, اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب کوئی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے. جگر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی اچھی صحت دے دی, جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہ پیو گے تو مر جاؤ گے, چھوڑنے سے صحت اور بھی اچھی ہو گئی. پھر جگر صاحب بمبئی سے حج کرنے گئے, داڑھی کی بنیاد ڈال دی, حج سے واپس آئے, بحری جہاز سے 4 مہینے لگے, 4 مہینے میں پوری ایک مٹھی داڑھی آ گئی. اب جب واپس آئے تو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا, حج کے زمانے میں آئینہ دیکھنے کا موقع حاجیوں کو کہاں ملتا ہے, جب آئینے میں چہرہ دیکھا تو خود اپنے اوپر ایک شعر کہا, اپنی داڑھی پر ایک شعر کہا, اور پھر میرٹھ شہر گئے اور تانگے پر بیٹھے تو تانگے والا وہی شعر پڑھ رہا تھا جو جگر صاحب نے بمبئی میں کہا تھا. وہ شعر یہ ہے, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تانگے والا پڑھ رہا تھا اور یہ رو رہے تھے کہ آہ, یہ شعر بمبئی کا یہاں بھی پہنچا ہوا ہے. سب دعائیں قبول ہو گئیں, اب رہ گیا حسن خاتمہ. وارجو الرابعہ, چوتھی کی امید لے کر گئے کہ انشاءاللہ امید بھی ہے کہ جب تینوں دعائیں قبول ہو گئیں تو آخری سب سے اہم دعا بھی انشاءاللہ قبول ہے. اب جذب کے راستے کیا ہیں, یہ بھی بتائے دیتا ہوں، یہ آخری بیان ہے جذبہ. کوئی اگر چاہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی جذب عطا فرما دے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ایک مکان اور ایک زمان دو چیزیں بتائی ہیں. زمان کیا ہے؟ یعنی زمانہ. ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، حدیث پاک میں ہے، اے لوگو، اے میری امت والو، ہمارے اس زمانے کے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے جذب کی تجلیات اور ان کے قرب کی ہوائیں آتی رہتی ہیں. فتعرضوا لہ، پس ان کو تلاش کرو، غافل نہ رہو. وہ تجلی اگر تم کو مل گئی، فلا تشقون بعدها ابدا، تو تم کبھی بدبخت و بدنصیب نہیں ہوگے، ہمیشہ کے لیے ولی اللہ بن جاؤ گے. نفس و شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اب سوال یہ ہے کہ دن اور رات میں یہ تجلیات کب آتی ہیں؟ اگر کوئی بتا دے کہ جمعے کے دن ایک عظیم نعمت آنے والی ہے تو آدمی پوچھے گا کہ کہاں؟ کراچی کے، حیدرآباد کے، لاہور. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کا مکان بھی بتا دیا کہ وہ تجلی کہاں نازل ہوتی ہے. یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی تحقیق ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز عطا فرمایا، بخاری شریف میں یہ مل گیا راز. فی ایام دہرکم، تو اس حدیث میں وارد ہے کہ تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ کی رحمت کی وہ ہوائیں آتی ہیں. نفحات کا ترجمہ عام علماء نے کیا ہے کہ نسیم کرم کے جھونکے، اللہ کی نسیم کرم کے جھونکے جو دنیا میں آسمان سے آتے ہیں. بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا جذبات، یعنی جذب کرنے والی تجلیات. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفحات کا ترجمہ جذبات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جذب کرنے والی تجلی. اللہ تعالیٰ جذب کرنے والی تجلی دنیا میں بھیجتے ہیں، جس کو لگ جاتی ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. بس ایک طبقہ نے ترجمہ کیا نسیم کرم، ملا علی قاری نے کیا جذبات، یعنی کھینچنے والی تجلیات. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں نفحات کا ترجمہ کیا التجلیات المقربات، یعنی اللہ کے وہ جلوے، وہ تجلیات جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقرب کر لیتے ہیں. لیکن ایام دہرکم سے آپ کو زمانہ معلوم ہوا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ تجلیات کہاں ملتی ہیں؟ مکان بھی تو ہونا چاہیے. کوئی کہہ دے کہ اس زمانے میں بھی ولی اللہ رہتے ہیں، تو زمانہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ وہ کس شہر میں ہیں، کس ملک میں ہیں. بولیے، خالی زمانہ معلوم ہونے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں؟ اس حدیث سے آج کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں رہتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو. ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، بخاری شریف جلد نمبر 2 باب فضل ذکر اللہ تعالی. ان کی صحبت کی برکت سے تمہاری شقاوت، تمہاری بدبختی اور بدنصیبی خوش نصیبی سے تبدیل ہو جائے گی. یہی ہے لا تشقون بعدها ابدا. اس حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا کہ اس دنیا کے شب و روز میں جس کو وہ تجلی مل گئی وہ شقی نہیں رہ سکتا. اور بخاری شریف کی اس حدیث پاک لا یشقا جلیسہم میں ان تجلیات کا مکان بتایا گیا کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے جہاں وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں. جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہر وقت جذب کی تجلیات نازل کرتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص پنکھا جھل رہا تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت دوسروں کو کیسے ملے گی؟ کیونکہ عمل تو ان کا اچھا ہے، ان پر فضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرے تو نالائق بیٹھے ہیں، ان کو رحمت کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ تو مجھے پنکھا جھل رہا ہے یا ان سب کو؟ کہا میں تو پنکھا آپ ہی کو جھل رہا ہوں. فرمایا کہ جتنے میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگ رہی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کی رحمت کسی پر برستی ہے اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہ رحمت ملتی ہے. لہذا تجلیات مقربات، تجلیات جذب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بروایت بخاری شریف اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے. اب آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ خاص بندے ہیں جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں، اور کسی بزرگ کی اس نے صحبت اٹھائی ہو، شریعت اور سنت پر چل رہا ہو، علماء دین بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں، خالی عوام کا مجمع نہ ہو، ورنہ اس زمانے میں بعض ایسے نالائق بے وقوف اور محروم ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے اپنی اصلاح نہیں کرائی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جاہل پیر کے چکر میں آ گیا جو کمرے میں اپنی تصویر لگائے ہوئے ہیں اور اس کو بزرگ سمجھ کر وہاں جاتا ہے، حالانکہ ایک مسجد کا امام بھی ہے۔ ذرا سوچئے، عقل پر عذاب ہے یا نہیں؟ کسی گناہ کے بدلے میں اس ظالم کی عقل سے نور چھین لیا گیا، ورنہ تصویر رکھنے والا کہیں ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات بن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات بن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ اگر کوئی ہوا پہ اڑ رہا ہو اور سنت کے خلاف چلتا ہو تو اس کو ولی اللہ سمجھنے والا بھی زندیق ہے۔ جو تارک سنت کو ولی اللہ سمجھتا ہے وہ زندیق اور فاسق العقیدہ ہے۔ تو آخر میں میں نے بتا دیا کہ جذب کیسے ملے گا، زمانہ بھی بتا دیا اور مکان بھی بتا دیا۔ ایک حدیث پاک میں زمانہ بتایا گیا کہ پورے زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہیں گی۔ اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتِ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن رات میں یہ تجلیات، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے، نازل ہوتی رہیں گی۔ ان کو تلاش کرتے رہو، اگر کوئی تجلی حاصل ہو گئی تو پھر تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے۔ مگر ان کا مکان کہاں ہے، یہ کہاں ملیں گی؟ تو دوسری حدیث پاک لا یشقا جلیسہم میں بتا دیا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی، جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور ان کا جلیس اور ہم نشین کبھی بدبخت و شقی نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ شقاوت سے محفوظ رکھنے والی تجلیات جذب کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہیں۔ یہ طریق جذب بھی عرض کر دیا گیا، اور آج چوتھے جمعے کو یہ بیان جذب ختم ہوا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی بہترین تباعت کرا دے اور چھپ کر سارے عالم میں اللہ اس کو پھیلا دے۔ میرے شیخ کے خلیفہ اور میرے پیر بھائی جناب غلام سرور صاحب نے لکھا ہے کہ آج کے بیان کا کیسٹ میرے لیے ارسال کر دیں۔ ارے بھائی، دیکھتے نہیں ہو؟ پہلے 3 کیسٹ جا چکے ہیں۔ دعا کیجئے، پہلے تو ایک دعا یہ کرنا ہے کہ 4 جمعوں سے اے رب العالمین جذب کا بیان ہو رہا ہے اور آج ختم ہوا، اس بیان جذب کے صدقے میں اور ان اولیاء اللہ کے صدقے میں جن کو آپ نے جذب فرمایا، جان اختر کو، جان مولانا مظہر کو، اور میرے داماد مسعود منظر کو، میرے گھر کے بچے کو جذب فرما لیں۔ اس کے بعد آپ حضرات اور جو خواتین آئی ہوئی ہیں، ہم سب کو اللہ جذب کر لے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ جذب فرما لے، سارے عالم کو جذب عطا کر دے۔ تیری مہربانی کا دریا غیر محدود ہے، اور ہم میں سے جس کو جو روحانی بیماری ہو اس کو شفا عطا فرما دے۔ پہلے میں روحانی بیماری کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ جسمانی بیماری روحانی بیماری سے بہت ہی کمتر ہے، کیونکہ جسمانی بیماری کا مریض تو خدا کی رحمت کے سائے میں ہے، اور یہ جو روحانی بیماری میں مبتلا ہے وہ خدا کے غضب اور قہر کے سائے میں ہے۔ خدا تعالی ہم میں جس کو جس گناہ کا کینسر ہو، اے اللہ تعالی ہم میں جس کو جس گناہ کا کینسر ہو، بد نظری، لڑکوں سے عشق بازی، لڑکیوں سے ٹیڑیوں سے تاک جھانک کرنا، جھوٹ بولنا، ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنا، وی سی آر، ننگی فلمیں، ویڈیو، تمام جتنے بھی یا اللہ آپ کے غضب اور قہر کے اعمال ہیں، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خواتین کو برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں ان کو مونچھیں کٹا دینے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاجامے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اے خدا ان کو ٹخنا کھول دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ احکام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیں اور اپنی حرام خوشیوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما لے، جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کو شفا دے۔ اللہ تعالی مجھ کو بھی شوگر کی بیماری سے نجات عطا فرمائے، اے اللہ ہم سب کی جانوں میں وہ درد دل جو آپ اپنے اولیاء کے سینوں کو عطا فرماتے ہیں، اختر کو میرے سب دوستوں کو عطا فرما، میرے بچوں کو بھی اور ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما، اولیاء صدیقین کے جو آخری سرحد ہے، اے اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اور اپنی مرضی پر استقامت عطا فرما دے۔ ایک دعا بہت اہم کیا کیجئے کہ اے خدا ہم سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور دونوں جہان میں ہم سب کو راحت اور عافیت عطا فرما، چھوٹی سے چھوٹی بلا اور چھوٹے سے چھوٹے غم سے بھی بچا۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ اپنی محبت میں جینا، اپنے عاشقوں میں مرنا نصیب فرما۔ آپ سب اپنے دل میں اپنی جائز حاجتوں کا تصور کر لیں، اے خدا ہمارے دل میں جتنی جائز حاجتیں ہیں ان سب جائز حاجتوں کو پورا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے، جن کی بیٹیوں کو رشتہ نہیں مل رہا ہے ان کو رشتہ عطا کر دے، جن کو رشتے تو ملے مگر شوہر ظالم ہیں ان شوہروں کو رحم دل بنا دے، جن کی بیٹیاں ظلم کر رہی ہیں ان کو بھی توفیق دے دے کہ اپنے شوہروں کو نہ ستائیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے یا غصہ زیادہ ہے تو اے اللہ ہم کو اپنی اولاد پر مہربان کر دے۔ اپنے خدا اے خدا آپ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، اے مالک دو جہاں اختر آپ سے اپنے لیے، سب دوستوں کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے عافیت دو جہاں کی بھیک مانگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منه فانه یلقى الحکمۃ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو، اس لیے کہ اس کو حکمت سکھائی گئی ہے اور دی گئی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے عقل مند کون ہے، ارشاد فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے بہت مستعد رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حکمت سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے، یعنی سچ بولنا، صحیح بولنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو شخص حکمت دیا گیا وہ بے شک خیر کثیر دیا گیا، اور انہی کو عالم بعمل مخلص کامل کہتے ہیں۔ پس ہر شخص پر ایسے بندوں کی صحبت واجب ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ہم نشینی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اس کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو تو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور علامت ایسے ولی اللہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت کرے، یعنی مال اور جاہ کی محبت سے دلوں کو پاک کرے اور توشہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرے، ایسا شخص عارف ہے اور نائب ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دیدار اور صحبت اور خدمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سجدے کی 12 سنتیں۔ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کچھ فرق ہے سجدے کے اندر، کہ عورتیں بالکل بیٹھ کر دب کر سجدہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اندر چھپا لیں اور پیٹ اور رانوں کو ملا لیں اچھی طرح، خوب دب کر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا مردوں کے لیے ہے، اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، یعنی جس ترتیب سے سجدے میں گئے تھے اس کے عکس ترتیب ہوگی، اس کی ضد ہوگی، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، شم الطیب ترجمہ شیم الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، مدنی، سردار، امین، سچی خبریں دینے والے، سچی خبریں دیے گئے قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار بے اختصاص تھے، رحمت نازل فرمائے۔ بعد حمد و صلات کے مدعا یہ ہے کہ علماء ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جمع کرتے رہے اور اس باب میں نو بنو مسلک اور اعتدال طریق پر چلتے رہے، لیکن بعض نے اس قدر تطویل کی جس سے دل اکتا جائے، اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فہم مطلب ہی میں خلل پڑ جائے، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں، بعض تطویل یا ایجاز سے بھاگتے ہیں اور بعض اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق اور شمائل اور خصال میں سے ایک مختصر حصہ مگر کافی و شافی قلم بند کروں، کیونکہ عاشق سرگشتہ و مہجور جب محروم الوصال ہوتا ہے تو منزل محبوب یا خط و خال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اور محبوب کے جمال اور اوصاف کا بیان اور تذکرہ کر کے اپنے جی کو بہلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس میں حصول ثواب اور نجات من العذاب اور شفاعت محبوب رب الارباب اور دعائے طالبین و احباب کی بھی امید رکھتا ہوں، اور یہ امید کیسے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں اور عمر تمام معاصی اور لغزشوں میں صرف ہوئی۔ اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و مدائح اور فضائل کے تذکرے کا دامن پکڑا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرماوے۔ مستحق جمیع محامد کا اللہ رب العالمین ہے، اور چونکہ کتاب الشمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کتاب الشفا قاضی ایاز رحمہ اللہ کی اس باب میں جامع تر اور ضابط تر تھی، اس لیے میں نے انہی دو کتابوں سے ایسے مضامین منتخب کیے جو طالب راغب کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیں اور جن سے مہجور مشتاق دل کو تسلی دے سکے۔ سو ہم امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے، جو کہ ہند رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے منتہی پیمانے پر ہے اور معدن نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتن و سلامن تامین کاملین کے بیان خصوصیات کے اعلیٰ درجے میں ہیں۔ پس میں کہتا ہوں کہ قاضی ممدوح نے اپنے اسناد معنن سے جو کہ امام زین العابدین تک پہنچتی ہے، روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے، اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں۔ پس انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، نظروں میں معظم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے اور دراز قد سے قامت میں کم تھے، سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلاں تھا، موئے سر یعنی سر کے بال سیدھے قدرے بلدار تھے، اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں، یعنی ابتدائے اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصدن مانگ نکالا کرتے تھے۔ آپ کے بال مبارک سر کے نرم گوش یعنی کان سے تجاوز کرتے تھے کر جاتے تھے جبکہ آپ بالوں کو بڑھائے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی، ابرو خمدار بالوں سے پر تھی اور باہم پیوستہ نہ تھی، ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ غصے میں ابھر جاتی تھی، بلند بینی تھی، بینی مبارک یعنی ناک مبارک پر ایک نور نمایاں تھا کہ جس شخص کے جو شخص تعامل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے یعنی ناک اونچی سمجھے، ریش مبارک بھری ہوئی تھی، پتلی خوب سیاہ تھی، رخسار مبارک سبک تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا یعنی تنگ نہ تھا نہ یہ کہ زیادہ فراخ تھا، دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں ذرا ذرا ریخیں تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے تصویر کی گردن خوبصورت تراشی جاتی ہے، صفائی میں چاندی جیسی تھی، بدن جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور کسا ہوا تھا، شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا اور سینہ قدرے ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان قدرے اوروں سے زائد فاصلہ تھا، جوڑ پر کی ہڈیاں کلا تھیں یعنی چوڑی تھیں، کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا، سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی اور ان بالوں کے سوا سدیین پر بال نہ تھے، البتہ دونوں بازو اور شانوں اور سینے کے بالائی حصے پر مناسب مقدار سے بال تھے، کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی فراخ تھی، کفین اور قدمین پر گوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، یا راوی نے بلند کہا ہے اس کا بھی وہی حاصل ہے، اعصاب آپ کے برابر تھے، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے کہ چلنے میں زمین کو نہ لگتے، قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے بالکل ڈھل جاتا، یعنی میل کچیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے، چکنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگا رہتا، جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں، جب کسی کروٹ کی طرف کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورا پھر کر دیکھتے، یعنی کن آنکھوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی، نگاہ نیچی رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی۔ عموماً عادت شریفہ آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا بسلام فرماتے۔ پھر میں نے یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہند رضی اللہ عنہ بن ابی حالہ سے کہا کہ آپ کی گفتگو کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کے سوچ میں رہتے، کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا، کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، کلام جامع فرماتے یعنی جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں، آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے۔ مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت تھی، اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے۔ جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا، جب تک کہ اس حق کو غالب نہ کر لیتے، اور اپنے نفس کے لیے کبھی غضبناک نہ ہوتے تھے، اور اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے۔ اور گفتگو کے وقت آپ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹاتے، اور جب آپ بات کرتے تو اس کو یعنی داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، یعنی اس پر مارتے، اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے۔ یہ دونوں جو امر ہیں یہ حیا کی وجہ سے ہیں۔ اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما۔ اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل خاص سے جذب عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے حضرت کی دعائیں ہمیں لگا دے، ان کی آؤ فغا ہمیں لگا دے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے کو جذب نصیب فرما دے۔ اے اللہ جذب نصیب فرما دے، اور اے اللہ اپنی محبت کے اعمال نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت کے اعمال نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں آپ سے اور جنت سے قریب کر دیں، اور اے اللہ تمام گناہوں سے اور ان اعمال سے جو ہمیں آپ سے دور کر دیں اور دوزخ سے قریب کر دیں، اے اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، و نعوذ بک من سخطک والنار۔ الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما۔ اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح دیندار محبت والے رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو امن و چین اور عافیت سے رہنا نصیب فرما۔ پیار محبت اور اتفاق آپس میں نصیب فرما۔ اولاد صالحہ کا ذریعہ بنا۔ جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ والدین کو اولاد پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، اور بچوں کو اولادوں کو اللہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ میرے پیارے شیخ کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ میرے تینوں مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، بہت بہت درجات بلند فرما۔ اور اے اللہ میرے پیارے شیخ کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ حضرت والا کے تمام اہل دولت کا تھا، حضرت کی صاحبزادی صاحبہ، نواسی صاحبہ، پوتی صاحبہ، سب کو اللہ، سب بیمار ہیں، بخار ہیں، اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت کی جامعہ کے لیے، جو زمین کے لیے جو رقم چاہیے اے اللہ جلد از جلد اس کا انتظام فرما دے، اللہ ہم سب کو اس کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس کی بھرپور امداد کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، اور اللہ ضرورت سے کہیں زیادہ وسائل عطا فرما دے، اللہ ضرورت سے بہت زیادہ عطا فرما دے، اور جلد از جلد جو قرضہ بھی ہے جامعہ پہ اے اللہ وہ قرضہ بھی ادا کروا دے، اور اللہ بقیہ رقم کا بھی انتظام جلد از جلد فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور اللہ جو ہمارے بھائی پہ جو مصیبت آئی تھی وہاں کل جس کا ذکر کیا تھا، الحمدللہ اللہ آپ کی بہت مہربانی ہے وہ مصیبت ٹل گئی اور عافیت نصیب ہوئی، اے اللہ آپ کی بہت مہربانی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری اعلان جو میں پہلے کر چکا ہوں، انشاءاللہ تعالی آج رات کو ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر امیر محبت حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا بیان عشاء کے فوری بعد انشاءاللہ ڈھاکہ سے اردو میں ہوگا، جو براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا، حضرت والا کی ویب سائٹ جس پر یہ بیان سنا جا سکتا ہے براہ راست www.khanqahbd.com khanqahbd.com اس پر براہ راست سنا جا سکتا ہے، اور جو لوگ حجرت الطالبین میں آ کر سننا چاہیں وہ یہاں آ کر سن سکتے ہیں، اور کانفرنس کال پر بھی یہ بیان سنا جا سکتا ہے، اور اگر خواتین ہمارے گھر پر آ کر سننا چاہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں، اور ورنہ گھروں پر اپنے بیان سن لیں، اور جو ہے غرفۃ السالکین میں بھی یہ بیان انشاءاللہ تعالی براہ راست سنایا جاتا ہے مسجد اختر میں، اور ان کے تربیت مرکز تربیت خواتین میں عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی ممکن ہو ضرور اس بیان کو سننے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کے بیان محبت سے پورا پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.